بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 8 نومبر 2015. دیکھیے، ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، انڈیا کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کو دستور کہتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ یہ نیشن، یہ سوسائٹی، یہ ایک باڈی کس طرح سے آرگنائز کی جائے کہ وہ اسموتھلی رن کرے. تو یہی مسئلہ امت مسلمہ کا ہے. امت مسلمہ کی بھی ایک باڈی ہے، امت مسلمہ بھی ایک باڈی ہے. یہ باڈی کس طرح سے صحیح ڈھنگ پر رن کرے، اس کا کس طرح سے نظام درست طور پر قائم رہے، اس کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امت کا نظام، امت کا نظام. تو اس سلسلے میں قرآن میں کئی آیتیں ہیں، حدیثوں میں بھی کئی حدیثیں ہیں. اس وقت میں ایک آیت کو لے رہا ہوں، وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. اس کے الفاظ یہ ہیں، ولتکم ممکن امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. یعنی ضروری ہے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو جو خیر کی طرف بلائے. خیر کی طرف بلائے یعنی یہاں امت براد ہے. اس آیت میں عام دعوت کا ذکر نہیں ہے جس کو انذار و تبشیر کہتے ہیں، اس کی آیتیں الگ ہیں. یہاں پر دعوت عام کی بات نہیں کہی گئی. امت کو کس طرح درست حالت میں قائم رکھا جائے اس کی بات کہی گئی. تو کہا گیا کہ ضرور ہے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو منکر سے روکے اور معروف کا حکم کرے. یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. مطلب یہ کہ اگر امت اپنے اندر اس نظام کو قائم رکھے تو امت بحث امت کے فلاح پائے گی. یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ منکم کیا چیز ہے، امہ کیا چیز ہے. ولتکم منکم امہ، تمہارے اندر سے ایک امت ہو. اس پر سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منکم سے مراد ہے بڑی امت، امہ سے مراد ہے ٹیم، یعنی امت کبیرہ، امت صغیرہ. پوری امت جو ہے وہ بڑی امت ہے، امت کبیرہ ہے. اور یہ جو لفظ امت آیا ہے وہ چھوٹی امت کے لیے آیا ہے، یہ ٹیم کے لیے آیا ہے. کیونکہ امت کے اندر ایک ٹیم ہو، یہ ٹیم سے مراد کوئی پولیٹیکل ٹیم نہیں، یہ بالکل اصلاحی ٹیم، اسپرچل ٹیم ہو، علماء کی ٹیم ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یہ بلانا بھی امت کی نسبت سے، عام انسانوں کی نسبت سے نہیں ہے. اور لوگوں کو وہ بری باتوں سے روک کر اچھی باتوں کو حکم دے. اور یہ نظام جب تک قائم رہے گا تب تک امت فلاح پر رہے گی. یہ آیت. اس آیت پر میں برسوں سے سوچتا رہا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ایک دو سطحی نظام ہے, ٹو ٹیئر سسٹم. ایک سطح ہے امت کبیرہ, دوسری سطح ہے امت صغیرہ. تو امت کبیرہ جو ہے اس کے اندر ایک ابدی نظام چلانا ہوگا, جہاں نظام کو مانے ڈھانچہ. امت کبیرہ کے اندر ایک ڈھانچہ مستقل طور پر قائم رہنا چاہیے. یہ ڈھانچہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ڈھانچہ بنتا ہے مسجدوں کے ذریعے, مسجد کا ادارہ, مدرسے کا ذریعہ, حج کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, مختلف قسم کے ادارے, پیسفل صرف دینی مقصد کے لیے. یہ امت کے اندر ہوں گے تو ایک ڈھانچہ ان کا بنے گا. ریالٹی ڈھانچہ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. آپ کسی ملک میں جائیں جہاں مسلمان ہیں تو وہاں یہ ڈھانچہ مل جائے گا آپ کو. وہاں کوئی مدرسہ ہوگا, وہاں کوئی مسجد ہوگی, وہاں کے لوگ حج کے لیے جاتے ہوں گے, آتے ہوں گے, اور بھی ادارے قائم ہوں گے. تو آلریڈی یہ ڈھانچہ امت میں موجود ہے جو پورے دنیا کی سطح پر ورک کر رہا ہے. تو یہ ڈھانچہ بنتا ہے مدرسے کی سطح پر, مسجد کی سطح پر, حج کے نظام کی سطح پر, زکوٰۃ کی سطح پر, جو مختلف دینی ادارے ہیں ان کی سطح پر یہ ڈھانچہ بنتا ہے. لیکن یہ ڈھانچہ صرف ڈھانچہ ہوتا ہے, اسپرٹ ایک الگ چیز ہے. ڈھانچہ قائم ہو پوری طریقے سے تب بھی وہ ڈھانچہ ہی ہوگا. وہ اپنے آپ میں اس کے اندر اسپرٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو ڈھانچہ میں اسپرٹ شامل کرنے کے لیے, اس کے اندر زندگی شامل کرنے کے لیے یہ امت ہے. امت یعنی ایک ٹیم. تو قرآن میں دوسری جگہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لولا انہم ربانیون, یعنی یہود کے اندر ربانی علماء کا ایک ٹیم تھی. جب تک وہ اسلام قائم رہے وہ ٹیم ان کو کام کرتی تھی. تو دیکھیے, امت میں دو سطح کا نظام مطلوب ہے. ایک ہے کہ ڈھانچے کے سطح پر ایک نظام قائم ہو, یہ نظام ابدی ہوتا, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہوتا, نماز میں کوئی بدلاؤ نہیں, مدرسے کے نظام میں عام طور پر کوئی بدلاؤ نہیں, حج میں کوئی بدلاؤ نہیں, جو دینی ادارے ہیں ان میں کوئی بدلاؤ نہیں, وہ ایک حالت پر قائم رہتے ہیں. تو آلریڈی یہ قائم ہے ہر ملک میں, لیکن یہ ورک نہیں کر رہے ہیں اس طرح جس طرح چاہیے. کیوں؟ اسپرٹ نہیں ان کے اندر ہے, اسپرٹ والی زندگی نہیں ہے. تو اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے یہ امت ہوتی ہے, چھوٹی امت, ٹیم. اگر یہ ٹیم نہ ہو, یہ ٹیم ورک نہ کرے, جیسے کہ یہود کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ان کے اندر جو ربانی لوگ تھے انہوں نے ورک نہیں کیا بات کے زمانے میں, تو یہود میں بگاڑ آ گیا. تو ڈھانچہ ہوتے ہوئے بگاڑا جائے گا, یہود کے اندر ڈھانچہ ہوتے ہی بگاڑا گیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ امت صغیرہ جو ہے, جو ٹیم جو ہے, اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے, امت جو امت ہوتی ہے اس کے اندر افراد ہوتے ہیں, افراد پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں. کبھی دادا تھا, پھر باپ ہوا, پھر بیٹا ہوا, پھر پوتا ہوا. تو اس میں محدود عمر کے دنیا میں آدمی آتا ہے, تو ہر بار نئے حالات اگلی نسل کے لیے, اگلے دور میں نئے حالات آتے رہتے ہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں, جیسے موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی صورتحال پیدا ہوئی, یعنی ویسٹرن قومیں جو ہیں, ویسٹرن نیشنز, یورپ امریکہ کے لوگ, انہوں نے ترقی کی, انہوں نے ڈسکوریز کی, انہوں نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ان کے یہاں, انہوں نے ہوا جہاز بنائے اور بے شمار قسم کی ٹیکنالوجی بنائی, تو ان کو دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا. غلبہ بالکل فطری تھا, غلبہ حاصل ہو, اور انہوں نے پھر کیا کیا, فطری طور پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں, جیسے مغل حکومت, ترکی کی عثمانی حکومت, یہ سب کو انہوں نے اوور پاور کر لیا, یعنی کہیں وہ ختم کر دیا, کہیں ان کا کمزور کر دیا, ہر جگہ چھا گئے, صرف مسلمانوں میں نہیں, ہر قوم میں. یعنی ویسٹ کا غلبہ قائم ہوگا ایسٹ پر, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوا, سب کے لیے ہوا. تو یہ ایک وقت تھا جبکہ اس ٹیم کو کام کرنا تھا, جو امت, جس کو میں نے کہا کہ ٹیم کا کام تھا کہ اس بھوچال کے موقع پر صحیح رہنمائی دے, رائٹ گائیڈنس دے, تاکہ لوگ جو ہیں ریئیکشن میں نہ پڑیں, نیگیٹو تھنکنگ میں نہ پڑیں, تشدد اور لڑائی میں نہ پڑیں, اس کے لیے رہنمائی دینا تھا. یہ تھا ٹیم کا کام. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا, عرب سے لے کر نان عرب تک جتنی بھی مسلم قومیں ہیں, سب قومیں خود بھی اسی کے شکار ہو گئی, خود بھی ریئیکشن میں مبتلا ہو گئی, خود بھی غلو آ گیا, خود بھی تشدد آ گیا, خود بھی نیگیٹو تھنکنگ آ گئی. یعنی وہ اپنے آپ کو اس بھینچال سے بچا نہیں سکی. عرب علماء اور غیر عرب علماء, عرب رہنما اور غیر عرب رہنما, سب کے سب ریئیکشن شکار ہو گئے اور امت کو مس لیڈ کیا. مس لیڈ کرنے کے معنی ہے کہ لڑنا سکھایا, جہاد کے نام پر لڑنا سکھایا. تو ہر جگہ پر لڑ رہے ہیں لوگ, آپ دیکھیے مسلمان لڑ رہے ہیں ہر جگہ, فلسطین میں لڑ رہے ہیں, پاکستان میں لڑ رہے ہیں, افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ مسلمان جو ہیں لڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو ٹیم تھی علماء کی, اس نے اسی طرح سے اپنا رول ادا کرنے میں فیل ہو گئی جس طرح سے پہلے یہود کے علماء فیل ہو گئے تھے. تو عام لوگوں کے اندر ریئیکشن آیا تو یہ فطری ہے, کیونکہ وہ انالیسس نہیں کر پاتے. لیکن جو سلیکٹڈ علماء ہوں, جن کو قرآن میں ربانی کہا گیا ہے, ربانی علماء, ان کو اپنے آپ کو ریئیکشن سے بچانا چاہیے. وہ جب ریئیکشن سے بچیں گے تبھی صحیح رہنمائی دے پائیں گے. اچھا, علماء جو رہنمائی دینے میں فیل ہو گئے تو سب کا نقصان کیا ہوا, سب کا نقصان کیا ہوا کہ دعوت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, دعوت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. کیونکہ دعوت جو ہے چلتی ہے خیرخواہی کے جذبے کے تحت. ان لکم ناسے, قرآن میں ہے کہ ان لکم ناسے, پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں, پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں. تو یہ جو ریئیکشن آیا, جو تشدد آیا, یہ منفی سوچ آئی, لوگ ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے, خود علماء بھی چل پڑے اسی پر. یعنی آپ سنتے ہوں گے تقریروں میں یہ فخر کھڑا کرتا, ہمارے اتنے علماء شہید ہو گئے. شہید کیوں ہوئے بھائی, شہید کیوں ہوئے, دعوت کا کام کیوں نہیں کیا انہوں نے, شہید کیوں ہوئے بھائی, لڑ کر مر کیوں گئے, دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا ان کو, خود بھی دعوت کا کام کرتے. اگر صحیح سوچ ہوتی تو کیا ہوتا, وہ کہتے کہ ہم دائی ہیں یا مدعو ہیں, ہمارے رشتے داری کی ہے, ان کی حیثیت مدعو کی ہے. اب مدعو تمہارے دروازے پر آ گیا, یہ تو بہت اچھا ہے, تم کو جانا پڑتا یورپ امریکہ, وہ تو خود ہی تمہارے دروازے پر آ گیا. تب تو خوب کو دعوت دو, قرآن پھیلاؤ, رسول اللہ کی باتیں پھیلاؤ, تو لڑ لڑ کے شہید ہو گئے. شہید کیا ہو گئے, لڑ لڑ کے مر گئے. شہید کا لفظ جو ہے عبادتی لفظ ہے, صحابہ کے زمان میں یہ اتنی نہیں تھا. آپ دیکھیے کتابوں کو پڑھیے, آپ عربی کتابوں کو, اس میں یہ لکھا نہیں رہے گا کہ عمر شہید, حسین شہید, عثمان شہید, علی شہید, یہ نہیں رہتا. یہ تو موجودہ زمانے میں یہ الفاظ راج ہوئے ہیں. تو لڑ کر مرنا, ان کو شہید کا لقب دیا جائے, یہ اسلام میں مطلوب ہی نہیں. یہ تھا امت, یعنی جو ایک امت, یعنی امت کبیرہ کے ساتھ ایک امت صغیرہ جو ہونی چاہیے, ٹیم جو کہہ رہا ہوں, اس کے رول کی ناکامی, اس کے رول کی ناکامی. اس طرح کے مواقع آتے ہیں. دیکھیے حدیث میں ہے, ان اللہ یبعثو علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینا, کہ اللہ ہر 100 سال پر ایسا انسان کھڑا کرے گا. انسان کا معنی نہیں کہ ایک فرد, مطلب ایک ٹیم جو امت کو دوبارہ ریوائیو کرے گا. تجدید معنی ریوائیو کرنا, ریوائیو کرے گا. تو یہی ہے, یہی چیز ہے کہ امت کا ڈھانچہ جہاں تک تعلق ہے وہ تو چلتا رہے گا ایک حالت پر, رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک وہ ڈھانچہ اسے چلے گا. اس سے بچتے ورک کریں گے, اس سے مدرسے ہوں گے, اس سے حج کا نظام ہوگا, وہ چلتا رہے گا. لیکن جو تبدیلیاں ہوں گی, جو چینجز آئیں گے, اس سے جو امت کے جو افراد ہیں وہ متاثر ہوں گے, تو وہاں پر ان کو صحیح بات بتانے کے لیے ایک ٹیم موجود رہنا چاہیے, ایک ٹیم موجود. اسی کو کہا تجدید. تو آپ اس مثال سے ہو سکتے ہیں کہ, اچھا میں آپ کو دوسری مثال دوں, 13ویں صدی میں تاتاری اٹھے, 13ویں صدی میں تاتاری اٹھے, انہوں نے کیا سمرقند سے لے کر حلب تک تمام مسجدوں کو تراش کر دیا, بہت مارا, لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن ود ان 50 ایئرس ان کی میجارٹی اسلام میں داخل ہو گئی. اس وقت ٹیم موجود تھی. یہ جو امت آ گیا ہے, امت صغیرہ اس وقت موجود تھی. محدث تھے, علماء تھے, انہوں نے دعوتی کام کیا خاموشی کے ساتھ, اتنا خاموشی کے ساتھ کہ ان کا کام کتابوں میں زیادہ ذکر بھی نہیں اس کا ہے. کیونکہ دیکھیے دعوت کا کام ہمیشہ ہوتا ہے لو پروفائل پر, ہائی پروفائل پر دعوت کا کام نہیں ہوتا. تو اس وقت جو لوگوں نے, جو دینی شخصیتوں نے تاتاریوں کے درمیان دعوت کا کام کیا, ان کا ذکر کتاب بہت ہی کم ہے. بہت ڈھونڈ کر انہوں نے نکالا ہے کچھ, پروفیسر آرنلڈ نے, ان کی جو کتاب ہے دا پیچنگ آف اسلام, بہت ڈھونڈ کر جیسے چوٹی ڈھونڈ کر نکالتی ہے شکر کتاب نے, ایسے ڈھونڈ کر نکالا ہے. تو پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے مسلم ہسٹری میں, یہی ایک کتاب ہے کہ تاتاریوں کو کیسے اسلام میں داخل کیا گیا. تو وہاں پر ایک ٹیم تھی, یہ ٹیم یہ جانتی تھی کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں ہائی پرفارم میں کام نہیں کرنا ہے, ہمیں خاموشی سے کام کرنا ہے. تو کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ جو بظاہر دشمن تھے وہ دوست بن گئے, اور سینکڑوں سال تک وہ اسلام کا دبدبہ قائم کیے رہے. یہ دو شاخیں تھیں, ایک تاتاری ایک سلجوقی. ایک شاخ ادھر آئی, مغل اسی سے تعلق رکھتے تھے, اور دوسری شاخ گئی ترکی میں, وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ لوگ سینکڑوں سال تک انہوں نے اسلام کو دبا کام رکھا. یہ خاموش کام کے ذریعے ہوا, لو پروفائل میں کام کر کے. اس لیے کتابوں میں اس کی زیادہ چرچا نہیں تھا. یہ پہلی کتاب جو لکھی گئی تاریخ میں وہ پرفارڈر کتاب ہے, جسے 30 سال تک بنا کر کے اونچی نکالا ہو. اس آئٹم کو 30 سال تک اسٹڈی کی انہوں نے, تو پھر وہ کتاب تیار کی انہوں نے, دا پیجنگ آف اسلام. اس زمانے میں نہیں ہوا, اس زمانے بس لڑنا اور شہید ہونا, لڑنا اور شہید ہونا. یہ کہنا چاہیے کہ لڑنا اور بڑھنا, وہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو آپ کو میں رکھتا ہوں امت صغیرہ کا صحیح رول بھی دیکھیے تاریخ میں, امت صغیرہ کے رول کے ناطے بھی دیکھیے آپ. 23 صدی میں صحیح رول دیکھ سکتے ہیں آپ, اور 20 صدی میں اس کی ناکامی دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہے نظام امت کا کہ دو سطحی ایک نظام چلے گا, جس کو اگر کہتے ہیں ٹیئر, دو ٹیئر. تو ایک تو ویسے ہی کہ ویسے چلے گا, اس کے نظام میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. حج کا نظام وہی چلے گا, مسجد میں پنچ وقتہ نماز کا نظام وہی چلے گا. یہ تو ایسے چلے گا, ایسے چلے گا. امت کسی کو قرآن میں کہا گیا منکم, یعنی امت کبیرہ. لیکن ہر زمانے میں ایسے اہل علم, یہ صنعت یافتہ علماء نہیں میں کہہ رہا ہوں, ایسے اہل علم موجود ہونے چاہیے جو اسلام کی اسپرٹ کو سمجھیں, زمانے کو جانیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ان یکون بصیرا فی زمانہ, اپنے زمانے سے واقف. تو ایسی ایک ٹیم سیکٹڈ لوگوں کی جو ایک طرف اسلام سے واقفیت رکھتا ہو, زمانے سے واقفیت رکھتا ہو, اور حکمت بھی جانتا ہو کام کیسے کیا جاتا ہے, اس حکمت کو بھی جانتا ہو. تاتاریوں کے زمانے میں اگر شورغل کرتے, ہائی پروفائل میں کام کرتے, کچھ نہ ہوتا. لو پروفائل میں کام کیا تب یہ بڑا کام ہو گیا. موجودہ زمانے میں یہ چیز محفوظ ہو گئی, نہ یہ دین کا گہرا علم والوں کی ٹیم بنی, نہ اسپرٹ کیا ہے اسلام کی اس کو جانے والوں کی ٹیم بنی, نہ زمانے سے واقف ایسے لوگ پیدا ہوئے جو زمانے سے واقف تھے. کیونکہ ریئیکشن سب سالو کر گیا. دیکھیے جب بھی آپ ریئیکشن میں پڑ جائیں تو آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے, آپ کی وزڈم ختم ہو جاتی ہے. آپ فارملی بھی دیکھیے, شادی ہوتی ہے, میں ابھی ایک گھر بناتے ہیں اور اس کے بعد لڑتے لڑ کے الگ رہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ریئیکشن کا نقصان. کچھ بات کہہ دی شوہر نے تو عورت بگڑ گئی, کچھ بات کہہ دی عورت نے شوہر بگڑ گیا. ایک نوجوان اپنی نئی بیوی کے ساتھ میرے پاس آئے, ان کا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے, ہماری کوئی نصیحت کیجیے. میرے کا ایک ہی نصیحت ہے, ایڈجسٹمنٹ بس. تو چاہے گھر کا ماحول ہو یا اس سے بڑا کوئی ماحول ہو, ہر جگہ جو راز ہے وہ ہے ایڈجسٹمنٹ. کیونکہ ایڈجسٹمنٹ سے آپ کو موقع ملتا ہے سوچنے کا. ایڈجسٹمنٹ آپ نہ کریں تو آپ نیگیٹو تھنکنگ سے بچ جاتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ جب کرتے ہیں آپ, جب ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ریئیکشن نہیں کرتے, ریئیکشن سے اپنے کو بچاتے ہیں, تو آپ کو موقع مل جاتا ہے. اس کو کہوں گا میں کہ یہ ہے بائی ٹائم اسٹریٹجی, یعنی وقت کو حاصل کرنے کی حکمت. تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, آپ زمانے کو سمجھنے میں پورا وقت مل جائے گا آپ کو, اپنی وزڈم کو اپلائی کرنے کے لیے پلاننگ کا موقع مل جائے گا آپ کو, جب آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, جب ریئیکشن نہیں کریں گے, جب آپ لڑائی بڑھیں گے نہیں. تو چاہے فیملی کا معاملہ ہو چاہے قوم کا معاملہ ہو, تو موجودہ زمانے میں ڈھانچہ تو موجود تھا, مسجدیں چل رہی تھیں, مدرسے چل رہے تھے, حج کا نظام قائم تھا, لیکن جو چیز لیک کر رہی تھی وہ تھی وہ امت صغیرہ, یعنی ٹیم, جو وقت کے میں جو چینج آیا تھا اس کو سمجھے, جو مسئلہ پیدا ہوا تھا اس کو سمجھے, اور وزڈم کے ساتھ ان کی صحیح رہنمائی کرے ان کی. تو یہ کام کرنا تھا علماء کو, کہ علماء جو ہے خود ریئیکشن میں مبتلا ہو گئے, لڑنے پڑنے اور لڑائی کو شہادت کہہ دیا. میں نے دیکھ لڑائی شہادت نہیں تھی, وہ خامخواہ لڑنا پڑنا تھا, بیکار بے فائدہ لڑنا پڑنا تھا. تو اب ہمیں دیکھیں, اب ہمیں اس سے سبق لینا ہے. صرف مرثیے خانے سے کوئی فائدہ نہیں, کہ پچھلی غلطیوں سبق. تو دیکھیے, اگرچہ کلونیلزم ختم ہو گیا, کلونیلزم کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا 19 صدی میں 20 صدی میں وہ ختم ہو گیا, لیکن اب بھی نئے نئے مسئلے, مثلا انڈیا پاکستان کی لڑائی چل رہی ہے, فلسطین میں عربوں کی اور یہود کی لڑائی چل رہی ہے, وہاں پھر ایسی ٹیم ہونی چاہیے, ایسی ٹیم جو رائٹ گائیڈنس دے ان کو. رائٹ گائیڈنس کیا ہے؟ دیکھیں, رائٹ گائیڈنس یہ نہیں ہے کہ آپ جذبائی تبصرے کریں اور ظلم بتائیں اور ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے, ہمارے خلاف سائش ہو رہی ہے, ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے, یہ رہنمائی نہیں ہے. اس سے تو مسئلہ اور فلر اپ ہوگا اور بڑھے گا. یاد رکھیے, رہنمائی, رائٹ گائیڈنس صرف ایک ہے, صرف ایک, وہ ہے کہ لوگوں کے اندر پازیٹو تھنکنگ پیدا کی جائے, لوگوں کو بچایا جائے نیگیٹو تھنکنگ سے, تشدد سے, نفرت سے, عداوت سے, اس سے بچانے, یہی رائٹ گائیڈنس ہے. جو لوگ دوسروں کے خلاف تقریر کریں کہ ہمارا یہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سازش ہو رہی ہے, وہ گائیڈ نہیں ہیں, وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اب ایک نیا دور آیا ہے, اس دور میں نئے مسائل ہیں, نئے چینجز ہیں, اس وقت پھر ہم کو ایک پازیٹو رہنمائی ڈھونڈنا ہے, پھر دوبارہ ایک ٹیم بننا چاہیے. اللہ فرض سے ہمارا جو گروپ ہے وہ یہی کام کر رہا ہے, لیکن ہمارا گروپ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گروپ نہیں ہے, اس سے ہر جگہ دنیا بھر میں ایسے گروپ ہونے چاہیے, ایسی امت صغیرہ ہر ملک میں ہونی چاہیے. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو بہت صحیح کام کر رہے ہیں, وہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں امت صغیرہ والا, اور یہی کام دوسروں کو بتائیں وہ, کہ اس زمانے میں جو چیز لیک کر رہی ہے وہ امت صغیرہ ہے, باقی سب کو جو موجود ہے, کوئی مسئلہ نہ سازش کا ہے, نہ ظلم کا ہے, نہ حقوق کے وائلیشن کا ہے, کچھ بھی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ رائٹ گائیڈنس دینے والی ایک امت صغیرہ موجود نہیں ہے, جو ہر جگہ ہونی چاہیے, ایک ہی جگہ نہیں, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, یا ہر جگہ, یہ چیز لیک کر رہی ہے, ہر جگہ ایک ہی چیز لیک کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیے, قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ان تصبر و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا, اگر تمہارے اندر صبر ہو اور تقویٰ ہو تو کسی کی سازش, کسی کی کانسپریسی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اس آیت سے کیا نکلا؟ اس آیت سے یہ نکلا کہ کانسپیسی کی موجودگی مسئلہ نہیں ہے, تقوی اور صبر کی غیر موجودگی مسئلہ ہے. یہ بہت تعلقی بات ہے کہ کانسپیسی یا سازش کی موجودگی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی نہ ہو, صبر نہ ہو, تب وہ مسئلہ بنتا ہے. تو اس وقت ضرورت ہے سب سے بڑی کہ ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی میں اسی بنے, امت صغیرہ جو حکم نے کہا, پاکستان میں, فلسطین میں, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ, انڈیا میں, جو لوگوں کو صحیح گائیڈنس دیں, اور صحیح گائیڈنس وہی ہو جو تقوی اور صبر پر مبنی ہو. جو لوگ چیختے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے اور سازش کا انکشاف کرتے ہیں, ظلم اور ڈسکریمنیشن کا انکشاف کرتے ہیں, ہمارے رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے اس کا انکشاف کرتے ہیں, وہ مس لیڈ کر رہے ہیں قوم کو. اب یہ ایسی ہو رہا زیادہ تر, تو ہر جگہ ایسا گروپ کھڑا ہو جائے, ہر جگہ, یعنی ایک ہی گروپ ساری دنیا میں نہیں کام کر سکتا, ہر جگہ ہر ملک میں ایک چھوٹا گروپ امت صغیرہ کھڑی ہو جائے جو لوگوں کو صحیح گائیڈنس دے. صحیح گائیڈنس ایک لفظ میں یہی ہے, پازیٹو تھنکنگ پیدا کرے, نیگیٹو تھنکنگ سے بچائے اور پازیٹو تھنکنگ پیدا کرے. دیکھیے ہماری کتابوں میں, عربی کتابوں میں ایک جملہ آتا ہے, اس کو لوگ نیگیٹو سمجھ لیتے ہیں, نیگیٹو. جب تاتاری غالب آ گئے تو کسی عالم نے کہا تھا, اذا قیل لک ان تتر انہضم فلا تصدق, کسی عالم نے کہا تھا, اذا قیل لک ان تتر انہضم فلا تصدق, اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری ہار گئے تو کبھی ماننا مت. دیکھیں یہ بہت ہی وزڈم کی بات ہے. یہ اس عالم نے صحیح لیڈ دیا, یہ کیا مطلب ہے کہ اس وقت 13ویں صدی میں جو حالت تھی اس حالت میں تاتاریوں سے لڑنے کوئی فائدہ نہیں, لڑو گے تم ہی ہارو گے. اس کا دبیزم تھی کہ تم کو کوئی بتائے کہ لڑو مارو لڑو مارو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو دوسرا کام کیا تھا, پیسفل ڈاو ورک, یعنی تاتاریوں کو لڑ کر مارنے کے بجائے تم پیسفل ڈاو ورک کرو. پیسفل ڈاو ورک وہاں کیسے ہوا, انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو پکڑ کر اپنے گھروں میں غلام بنا لیے, غلام. تو کیا ہوا, ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان کو کہا کہ تم چپ چاپ سے اپنا رہو ان کے گھر میں اپنے دین پر. تو ہوتا کیا تھا کہ کوئی بات ہوئی تو اس مسلمان کی زبان سے نکل گیا الحمدللہ. اب تاتاری پوچھتا ہے کہ الحمدللہ کیا چیز ہے, اب اس کو ایکسپلین کرتے ہی تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. عثمان کی نماز کے وضو کر رہا ہے, وہ پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو تم, کہ ہم وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے, تو بڑی اچھی بات ہے. تو پیسفل طریقے سے وہ اپنے دین پر قائم رہے. تو تاتاریوں نے ایک ڈفرنس دیکھا اپنے اندر ان کے اندر, تاتاریوں نے اپنے اندر ان کے اندر ڈفرنس دیکھا. یہ ڈفرنس جو ہے یہ دعوت کا کام کرنے لگا, دعوت کا کام کرنے لگا. تو جس عالم نے یہ کہا تھا اذا قیل لک ان تتر انہضم فلا تصدق, یہ کہا جائے کہ تاتاری ہار گئے تو اس کو مت ماننا, یہ ایک پازیٹو لیڈ تھی وہ, کہ کیوں لڑ بھی رہے ہو, کچھ ہونے والا نہیں ہے, لڑنے پھرنے سے کچھ ملنے والا رہے نہیں, تم خاموشی کے ساتھ اپنے دین پر چلو پیسفل طریقے سے, یعنی لڑائی کو چھوڑ کر کے, ادر دین لڑائی اپنے دین پر کام ہو جاؤ. وہ دیکھ دیکھ کر اپنے اسلام کی عظمت کو مان لیں گے. یہی ہوا. تو بودھا زمانے میں یہ بات کہنے والے اٹھنے چاہیے جو تاتاری کے زمانے کہا گیا. یہ کہے اٹھ کر لوگ کہ تم جو کر رہے ہو جہاد نہیں ہے, اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ جو جملہ تھا اس کا صدق, اس کا مطلب ہے کہ لڑو گے تو کچھ ملنے والا نہیں. چپ چاپ پیسفل طریقے پر اپنے دین پہ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. وہ دیکھ دیکھ کر اپنے آپ ہی اسلام کی خوبیوں کے قائل ہو جائیں گے. جیسے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ یورپ گئے, ایئرپورٹ پہ اترے, ایئرپورٹ پہ اترے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو وہ لوگ کپڑا بچھا کر کے اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک یورپین جو ہے وہ لگا دیکھنے کہ کیا کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, کچھ بول رہے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھتے دیکھتے جب نماز ختم کی ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ, اس نے کہا ہم خدا کی عبادت کر رہے تھے. تو ان کا تم کس خدا کو مانتے ہو تو بتاؤ. تو تبلیغی جماعت میں کوئی تھا جو انگلش جانتا تھا, اس نے ایکسپلین کیا. تو وہ آدمی جو تھا وہی ایئرپورٹ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہونا چاہیے. تو وہ جو کہا تھا کسی عالم نے گیزا کیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ کیوں لڑتے پھرتے ہو, خاموشی سے پیسفل طریقے سے اپنے دین پر چلو اور دھیرے دھیرے دیکھ دیکھ کر ان کے دل میں اسلام اپنے آپ داخل ہو جائے گا. تو آج جو ضرورت ہے وہ ایسے رہنماؤں کی جو لو پروفائل میں کام کرنا جانے, ہائی پروفائل سے اپنے آپ کو بچائیں, نعروں کی سازش سے اپنے کو بچائیں, نفرت سے اپنے آپ کو بچائیں, پیس کی اہمیت کو سمجھیں. وہی ہوں گے امت صغیرہ, وہی امت صغیرہ ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک مثال ہے موجودہ زمانے میں کہ چونکہ ایسی ٹیم یہاں کھڑی نہیں ہوئی تو صرف نقصان ہمارے حصے میں آیا, اور تاتاریوں کے دوران ایک ٹیم کھڑی ہو گئی تو تاتاری جو ہے ان کی میجارٹی اسلام میں داخل ہو گئی اور اسلام کی پاسبا بن گئی. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر آیا فتنے تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کابر کو سنم خانے سے. اور اسی کو فلپ پٹی نے کہا ہے کہ دا ریلیجن آف مسلم have conquered where their arms have failed. یہ سارا جو کارنامہ ہے لو پروفائل میں کام کرنے کا, پیسفل طریقے سے کام کرنے کا, پرچیو ادان کام کرنے کا, دشمن دشمن نہ بول کر کے آپ کے ہاں سب لوگ انسان ہیں, سب لوگ دوست ہیں ہمارے. تو اس آیت میں یہی فلسفہ بتایا گیا کہ دین کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک حال پہ چلنے دو, نماز قائم رہے, حج قائم رہے, مدرسے کا نظام قائم رہے ایک حالت پر, اور جو دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں جو زمانہ بدلتا ہے اس وقت ایسی ٹیم کھڑی ہو جو لو پروفائل میں کام کرے لوگوں کو صحیح رہنمائی دے. یہ نظام ہمیشہ چلتا رہے, دونوں کام کریں, یعنی امت کبیرہ کی سطح پر ڈھانچہ قائم رہے اور امت صغیرہ کی سطح پر لوگوں کو رہنمائی لو پروفائل میں پیسفل طریقے سے رہنمائی دینے کا کام جاری رہے, پھر امت اپنی حال پر چلتی رہے گی. اور پھر وہ بلائے گا ہوں مفلون, جب امت میں یہ نظام قائم کرو گے تبھی تم کو فلاح ملے گی. یہ نظام جو ہے دو سطحی نظام جب قائم کرو گے تب تم کو فلاح ملے گی. کیسا کہتا سائنٹیفک یہ نظام ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پوری طرح سے ورکیبل ہے. دیکھیے کسی پلان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ورکیبل ہو. جیسے فلسطین میں یا نواتی یعنی کولونیل پاور پیریڈ جب آئے تو لوگوں نے جہاد 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 کہاں شروع کیا, وہ ورکیبل نہیں تھا. ابھی فلسطین میں عربوں کو سکھاتے ہیں کہ جہاد کرو اسرائیل کے خلاف, ورکیبل نہیں ہے کہ 60 برس ہو گیا کچھ ملا نہیں. تو یاد رکھیے پلاننگ وہی پلاننگ ہے جو ورکیبل ہو, جو ورک ہی نہ کرے تو وہ پلاننگ نہیں ہے, وہ فساد ہے. تو دونوں تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ تاتاری یعنی 13ویں صدی میں تاتاریوں کے مقابلے میں جو پلان بنا وہ ورکیبل تھا اور اس کا رزلٹ نکلا رزلٹ. اب جو 20ویں صدی میں جو پلان بنایا لوگوں نے لڑو لڑو لڑو, وہ ورکیبل نہیں تھا, کوئی رزلٹ اس کا نہیں نکلا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے سبق لیں, اور ہمارے ساتھی اللہ کے فرض یہی کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ شکر کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی کام کرنے کی, اور دوسروں کو بتائیں کہ اسی طرح ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بنیں, ہر ملک میں امت صغیرہ, اور اسی طرح وہ کام کریں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی رہنمائی کو سمجھیں, قرآن کی رہنمائی کی امپارٹنس کو سمجھیں, اور اس کو سچی اسپرٹ کے ساتھ اختیار کریں. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مولانا آج آپ نے ایک بات کہی کہ پازیٹو رہنمائی دینے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے, ایک وقت کے بدلاؤ کو سمجھنا اور وزڈم کے ساتھ اس کا حل پیش کرنا. تو اس کو اور وضاحت کریں تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے.
وزڈم یہی ہے جو میں نے مثال بھی دے دی کہ ہائی پروفائل سے بچنا, لو پروفائل میں کام کرنا. اس کی مثال بھی دے دی میں نے کہ تاتنی کے زمانے میں عالم نے جس نے کہا تھا یہی ہے پاتی رہنمائی کہ تاتاری سے لڑو گے تو کچھ ہونے والا نہیں, تو بغیر لڑے جو ہو سکتا ہے وہ کرو, ان لو پروفائل میں کرو. جو آدمی لڑائی کی باتیں کرے منفی نفرت نفرت کی باتیں کرے وہ کام کو بگاڑ رہا ہے, اور جو آدمی پیس کی بات کرے ایڈجسٹمنٹ کی بات کرے وہی کام کو بنانے والا ہے. یہ پازیٹو تھنکنگ. اس زمانے میں جو کام بگڑا ہے اس لیے کیسے لوگ کھڑے ہو گئے جو جن کو حدیث کا استثارون بس بول رہے ہیں نفرت کی بولی, ظلم ہو رہا ہے, ہم کو بٹایا جا رہا ہے, ہماری اصلاح سے بٹائی جا رہی ہے, یہ سب بیکار بات ہے, کوئی سر نہ پھر ان باتوں کا. انہیں لوگوں نے بات کو بگاڑا. موجودہ زمانہ حقیقت یہ ہے کہ پرو اسلام سے بنا تھا, موجودہ سویلائزیشن جو ہے وہ تو پرو اسلام سویلائزیشن ہے. اور یہ اس حدیث کی مصداق ہے جو حدیث میں کہ ان اللہ لجیدہ الدین ابن رجل الفاجر, یہ سیکولر لوگوں کے ذریعے اللہ سپورٹ دے گا. یہ ماڈرن سویلائزیشن سپورٹو سویلائزیشن ہے, لیکن بس لگے کھڑے ہو کر کے بولنے سازش اور ظلم کی بات ہے. یہی تو ہے جہاں پازیٹو بولی بولنا تھا وہ نگیٹو بولی بولنے لگے. وہ تو دونوں مثالیں میں نے دیا آپ کو کہ تاتاریوں کے زمانے میں پارٹی رہنے کی مثال اور مودی زمانے میں نگیٹو رہنے کی مثال.
جن لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بزنس ان کے سب کچھ جو ان کو ملا ہوا, وہ بھی نفرت کی بولی بولتے ہیں, تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسے کیوں کرتے ہیں وہ.
میں بھی اس میں بہت سوچا ایسا کیوں ہے, لوگوں سے باتیں بھی کی, تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ اپنا مائنڈ بناتے ہیں میڈیا سے, قرآن حدیث سے نہیں. اور میڈیا جو ہے یعنی نیگیٹو نیوز کی انڈسٹری ہے. میڈیا جو ہے نیگیٹو نیوز کی انڈسٹری ہے, اسی کو پڑھتے ہیں, اسی دن بناتے ہیں. اگر وہ قرآن حدیث کو پڑھیں تب یہ ایسا نہ ہو. بہت دن سے میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے, تو میں نے سوچا کہ اگرچہ وہ بڑی کرسیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن جو خبریں لیتے ہیں وہ قرآن حدیث کو پڑھ کر نہیں سوچتے, کیونکہ وے آف تھنکنگ جو ہے وہ قرآن حدیث کو پڑھ کر نہیں بنتی, بلکہ یہ نیوز, یہ اخبار ہیں اور یہ ٹی وی ہے جس کو میڈیا کہا جاتا ہے. اور میڈیا جو ہے نیگیٹو نیوز کی انڈسٹری, یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی میڈیا, چاہے وہ اخبار ہو یا ٹی وی ہو, سلیکٹ کرے گا صرف نیگیٹو نیوز کو, حالانکہ بہت ساری ہوں گی پازیٹو نیوز, پازیٹو نیوز, لیکن وہ پازیٹو نیوز کو سلیکٹ کرنا نہیں ہے, اس کو نیگیٹو نیوز سلیکٹ کرنا ہے. وہی پڑھتے ہیں لوگ, تو یعنی انریلسٹکلی ان کا بنا ہوا, وہ سوچتے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو سے بات کی ہے, تو میں نے دیکھا کہ انریلسٹکلی ان کا ذہن بنتا ہے میڈیا سے.
دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو کچھ بتایا جائے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک پروفیسر آئے تھے تو کہہ رہے تھے مجھے افسر تو مسلمانوں کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم خود دو بار گئے ہیں, کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, وہاں ہمارا قرآن بھی ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے, سب بتایا لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں کی. تو ایسا کیوں ہے؟
کنڈیشننگ. مجھے خود ایک تجربہ ہے کہ میں ایک دن میں نے ایک بات بتائی ان کو, لیکن وہ سالوں سالوں سے کنڈیشن جن کی ہو رہی ہے اس کی الٹی تھی, تو میری بات نہیں پکڑی انہوں نے. ابھی کل ایک صاحب آئے تھے تو کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ میری بات پکڑ نہیں پائے. یہ جو وجہ ہے کہنے کے بعد بھی نہ سمجھ پانا, تو اس کی وجہ سے کنڈیشننگ ہے. کل ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانی کو برا کہتے ہیں. میں نے کہاں کہتا ہوں, مجھے بتائیے وہ پیج بتائیے, میں تو قرآن حدیث پیش کرتا ہوں بس. لیکن ان کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں, کیونکہ وہ بہت دنوں سے یہ سوتے سوتے اسی میں کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں.
جو آپ نے آج بتایا وزڈم کو لے کے کہ لو پروفائل میں کام کرنا, تو ان کا سوال یہ ہے کہ لو پروفائل کے معنی کیا ہیں؟ کوئی ایگزامپل دے کے اگر آپ اس کو سمجھا رہے ہیں.
اگزامپل تو میں دے دیا, جس عالم نے کہا تھا کہ تاتاریوں سے لڑو گے تو ہارو گے, اور دوسری طرف ایسے علماء سے دوسرے ان کا کہ جہاد کرو ہم مریں گے تب بھی ہم شہید ہو جائیں گے, ایسے بھی تو اُدھانے, لیکن کچھ چلی نہیں. تو اگر آپ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس میں آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں, ٹائم آ گیا ہے جہاد کا اور جان دینے کا, اب وقت آ گیا کہ اپنی جان کو قربان کرو. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا اس زمانے میں, ہماری بچپن کی بات ہے, گئے وہ دور جب مقبول تھی دمبے کی قربانی, متائے جان اب ادنا ہدیہ ہے سرکار جانا کا. یہ کولونیل پیریڈ کی بات ہے, میں چھوٹا تھا میں, تو وہ زمانہ ختم ہوگا جب دمبے قربانی مقبول تھی, اب تو جان کو قربان کرو. تکڑے ہو رہی ہیں اسی پر, یہ لو پروفائل. تو جس نے یہ کہا کہ بھائی تعداد لڑو گے تو کیا ہے, دیکھ رہے ہو ایک طرف ہم مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے, تو چھوڑو اس کو, پیسفل طریقے سے کام کرو. تو ہمیشہ یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ یعنی لو پروفائل میں کریں یا ہائی پروفائل میں کریں. ابھی فلسطین میں سب ہائی پروفائل میں ہو رہا ہے, تخیرے کر رہے ہیں لوگ, کوئی بھائی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ 60 برس سے ایک طرفہ طور پر فلسطینی ہار رہے ہیں. وہی نعرہ دہرائیں اکیلے کرنا تتر فلادستر, کہ جب ہار رہے تو کیوں لڑائی کرتے ہو, چھوڑے اس کو, کوئی کہنے والا نہیں. تو ہائی پروفائل یہ ہے کہ آپ لوگ للکاریں, لڑنا بڑنا سکھائیں, چاہے نتیجے کچھ نکلے یا نہ نکلے, اور لو پروفائل یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت پسند بنائیں, ریئلسٹک اپروچ لائیں اور خاموشی سے کام کرنے کا مزہ پیدا کریں. یہ لو پروفائل.
مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ دینک جاگرن میں ایک آپ کے کامنٹ آیا تھا, آرٹیکل آیا تھا شاید, جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو تو وہ تب ہو سکتا تھا اگر کشمیری لوگ امن کے ساتھ رہتے تو وہاں سے کوئی بن سکتا تھا. تو وہ اس کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ کچھ الیبوریٹ کریں کہ وہ کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے اس پر.
دیکھیے, جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا میں سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے, یہاں پر الیکشن ہوتا ہے, الیکشن سے جو جیتے وہ جیتتا ہے, جو ہارے وہ ہارتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ انڈیا میں آپ دیکھیے کہ سوائے پرائم منسٹر کے ہر عہدے وہاں پہنچ چکے ہیں, مطلب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں, گورنر بنے ہیں, منسٹر بنے ہیں, وائس چانسلر بنے ہیں, ہر عہدے پہنچے. اسی طریقے ایک ہی عہدہ باقی ہے, یعنی پرائم منسٹر وہ بھی ہو سکتا ہے, بشتے کہ پازیٹو تھنکنگ لائیں, نیگیٹو تھنکنگ ختم کریں. کیونکہ آپ دیکھیں پرائم منسٹری کے سوا ہر عہدے پر پہنچ چکے ہیں, سپریم کا چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ آف انڈیا اور گورنر, منسٹر, امبیسڈر, آپ کیسے پہنچے. ہاشم پریم جی انڈیا کے ٹاپ کے انڈسٹریلس بن گئے, تو ہر لائن میں مسلمان رائز کر چکے ہیں. ایک ہی بات ہے, پرائم منسٹر وہ بھی پہنچ سکتے ہیں. نیگیٹو بولی چھوڑو, نیگیٹو بولی کو بولتے ہو.
مولانا وہ ان کا سوال یہ ہے کہ امت صغیرہ کو لے کے جو آپ نے کہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے کہ اپنے اندر وزڈم کو پیدا کر کے اس کو اپلائی کرنا, وہ کیسے ہم کریں.
دیکھیے, پیور وزڈم سب لوگ جانتے ہیں, جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ واٹ از پیور وزڈم. اپلائی وزڈم نہیں جانتے لوگ. کیوں؟ اپلائی وزڈم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مکمل طور پر ان بائس تھنکنگ ہو, کوئی نگیٹیوٹی نہیں, کوئی کسی کے خلاف نفرت نہیں, ایک دم آبجیکٹو طور پر لیں چیزوں کو, یہ نہیں ہوتا. ورنہ پیور وزڈم سب جانتے ہیں, اپلائڈ وزڈم نہیں جانتے, کیونکہ اپنے آپ کو یعنی آپ سبجیکٹیوٹی سے نکال نہیں پاتے. پیور وزڈم جاننے کے لیے صرف یہ کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کتابیں پڑھیں گے, جان لیں گے. اپلائڈ وزڈم کو جاننے کے لیے ضروری کہ آپ کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ ہو, ریئلسٹک اپروچ ہو, بائس نہ ہو, کسی کو نفرت نہ ہو, یہ ہوتا نہیں, اس لیے اپلائڈ ورژن نہیں جان پاتے.
مولانا الہ آباد سے ابرار صاحب نے ابھی بھیجا ہے سوال. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا میں اتر پردیش سے بلانگ کرتا ہوں, یہاں پر اکثر مسلمان پولیٹیکل تھاٹ میں جیتے ہیں اور پڑھنے کا مجاز نہیں رکھتے, اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندی چاہتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس ہندی کا لٹریچر کم ہے. ایسی سچویشن میں ہم انہیں دعوی ورک کی طرف کیسے لائیں.
تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہندی کتابیں اور چھاپ جائیں گی, اگر ابھی کم ہے تو اور چھاپ جائیں گی. اصل بات یہی ہے کہ لوگوں کو پڑھایا جائے, وے آف تھنکنگ جو ہے اس میں چینج لایا جائے. وے آف تھنکنگ, انسان اپنی وے آف تھنکنگ پہ چلتا ہے. کل کل نے جام بولے والا شاہ کے رہتی, جو آپ تھنکنگ ہوتی ہے اسی پہ چلتا ہے آدمی, تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اسی کوشش کی جائے کہ اور بھی کتابیں ہندی میں چھپیں. کل پرسوں ایک صاحب آئے ہمارے پاس, تو ان کا کہ میں 20 سال سے رسالہ پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ مثال دی کہ آپ نے کیا فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صبر کی حکمت جانی رسالے سے. صبر. میں نے کہا کہ ہمارے نام بہت سے خانے جھگڑے تھے, مقدمے تھے, کیسز تھے, ہم لوگ لڑ رہے تھے, پیسہ برباد ہو رہا تھا, لیکن ارسالہ پڑھتے پڑھتے معلوم ہے کہ سپنے کی طاقت تو صبر ہے. تو ہم نے انویلیٹر طور پر سب کیسز ختم کر دی. آج ہم پہلے سے بہت زیادہ ترقی ہے ہمارے خاندان کو, جو ہم لڑ رہے تھے اس سے بہت زیادہ ترقی ہمیں اب ہوئی ہمارے خاندان میں, جب ختم کر دیا ہم نے. کیونکہ ختم کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہماری طاقت جو ہے کنسٹرکٹیو طریقے میں استعمال ہونے لگی. پہلے ہماری طاقت استعمال ہوئی تھی ڈسٹرکٹیو انداز میں, اب کنسٹرکٹیو ہونے لگی. تو ان کا لیکن بہت دنوں کے پڑھنے کے بعد ہمارے سمجھ میں آئے کہ صبر سب سے بڑی چیز ہے. شروع میں نہیں سمجھ میں آتا تھا, شروع میں لگتا تھا کہ یہ کیا. تو مشکل یہ ہے کہ لوگ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں, ان کی کنڈیشن کو توڑنا پڑتا ہے. جب کنڈیشن ٹوٹتی ہے تب وہ صحیح بات سمجھ میں آتے ہیں.
ان کا سوال ہے کہ آپ کتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں.
میں وہی سوچ رہا تھا یہ بات, تو مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو پہلی لائن جو لکھی تھی میں نے وہ مجھے اب تک یاد ہے. وہ پیپر بھی کئی شاید پڑا ہو. پہلی لائن تو وہ تھا یہ کہ ہمارے گھر کا آنگن بہت بڑا تھا, تو ایک دن ایسا ہوا کہ چاند نکلا ہوا تھا پورا, چودہ کو چاند ہوگا شاید. تو آپ اگر کبھی چلیں چاند نکلا ہوا ہے تو لگا کہ چاند آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو میں چل رہا تھا آنگن میں تو لگا کہ چاند بھی ساتھ چل رہا ہے. تو میں لکھا تھا ایک پیپر پر کہ دیکھو ماں, چاند کتنا زیادہ پیار کرتا ہے مجھ کو, جب میں چلتا ہوں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے. یہ میرا شاید پہلی رائٹنگ تھی کہ دیکھو ماں, چاند کتنا زیادہ پیار کرتا ہے مجھ کو, جب میں چلتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے. اس سے آپ ادھر کرتے ہیں کہ میں بچپن سے پازیٹو تھنکنگ میں اندر. نیگیٹو تھنکنگ کبھی بھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی نیگیٹو بات لکھی ہو, نیگیٹو بات بولا ہوں میں, یہ میں کبھی نہیں کرتا تھا. تو شاید میری پہلی تحریر یہ تھی جو پورے معنی میں پازیٹو تحریر تھی. وہ
مانو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہسٹری کی بھی باتیں ہیں, سائنس کی بھی باتیں ہیں, تو آپ جو سائنٹیفک باتیں ہیں اس کا آپ کیا ریگولرلی مطالعہ کرتے رہتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں.
یہ بھی بچپن سے میں عادت سے کچھ بھی کتاب مل گئی, کوئی پھٹا ہوا ٹکڑا مل گیا اخبار کا کتاب کو, اس لگتا تھا پڑھنے, یعنی پڑھنا ہی میری ہیبٹ تھی. حتیٰ کہ چلتا تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ کتاب ہوتی تھی, پڑھ رہا ہوں چل رہا ہوں, تو میری ماں کہا کرتی تھی کہ یہ کسی دن یہ سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا مر جائے گا, میرے بارے میں کہ ضرور یہ سڑک پر مرے گا, کیونکہ سڑک پر یعنی ٹریفک ہے اور میں پڑھتا ہوا چل رہا ہوں. تو پڑھنا میری ہیبٹ تھی, اس وجہ سے جو بھی ملا پڑھا, جو بھی ملا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ بنایا ہے, میری میموری سیکٹیو میموری ہے, سیکٹیو میموری جو مطلب کی بات ہے وہ یاد ہوتی ہے. آج بھی مجھے بچپن کی باتیں یاد ہیں, مطلب کی بات, جو مطلب کی بات نہیں اس کو وہ میرے مائنڈ نکال دیتا ہے. تو میموری سیکٹیو میموری ہے.
میں نے یہ دو سوال آئے ہیں, یہ انور سبحانی صاحب نے کیے ہیں, دلی یونیورسٹی سے ہیں یہ. تو انہوں نے سوال لکھا ہے کہ سٹارز یا پلانٹس کے پوزیشن کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے, علم نجوم کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں.
نہیں, میں علم نجوم کو نہیں مانتا, یہ سوڈو سائنس ہے. اس کو جس کو میں سوڈو سائنس مانتا ہوں, اسٹرالوجی کو, یہ کوئی سائنس نہیں ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں. نجوم کی یا ستاروں کی گردش کا اس سے انسان پر اثر پڑے یہ بالکل نہیں مانتا ہوں. اس کو میں سپرسٹیشن سمجھتا ہوں جی, کیونکہ میں بہت زیادہ سائنٹیفک مائنڈ میں رہا ہے. سائنس سے اب تک یہ چیز پروو نہیں ہوئی ہے کہ سیاروں کی گردش سے انسان پر اثر پڑتا ہے, یہ پروو نہیں ہوئی. تو میں بہت سائنٹیفک آدمی ہوں, جو چیز سائنس سے پروو نہ ہو اس کو میں نہیں مانتا. میں
دوسرا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ دورے حالات میں اکثر پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات ہو رہی ہے کہ بڑھتی آبادی ایک اہم مسئلہ ہے, جبکہ اسلامک آئیڈیالوجی اس کے برعکس ہے. کیا ہمیں پاپولیشن کنٹرول کو پروپوگیٹ اور پروموٹ کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے, اس معاملے میں یہ ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عدل کرتے تھے. عدل مطلب ہوتا ہے وہی برتھ کنٹرول. ہم عدل کرتے تھے اور قرآن میں اس کے خلاف کوئی آیت نہیں اتری. تو میں سمجھتا ہوں کہ برتھ کنٹرول جو ہے وہ انڈیویجل کا آپشن ہے, انڈیویجل کا. یہ کوئی قومی پالیسی کا آپشن ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی پروڈکشن ہے اس پروڈکشن کا مور دین 50% ضائع ہوتا ہے. بس کھانا جو ہے ہوا جہازوں میں اور ہوٹلوں میں, دعوتوں میں, شادیوں میں اتنا زیادہ برباد ہوتا ہے کہ مور دین 50% اندازہ کیا گیا. یہ بھی تو بتاتے ہیں وہی لوگ. تو پاپولیشن ایکسپلوژن اگر ہوا ہے تو پروڈکشن ایکسپلوژن تو ہوا ہے, فوڈ ایکسپلوژن بھی تو ہوا ہے. تو یہ ریئل پرابلم ہے, اس کو نہیں مانتا. یہ ہے مس مینجمنٹ ہے. باقی انڈیویجل لیول پر کوئی برتھ کنٹرول کرنا چاہے تو اسلام میں حرام نہیں کیا گیا ہے, بخاری کی روایت ثابت ہوتا ہے.
مولانا, جو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کی جو تشریح کی ہے اور امت سے مراد ایک سلیکٹڈ ٹیم جو آپ نے بتایا ہے, اس کو پہلے جو ہے صرف ایک جس طرح پورا ایک ڈھانچہ ہے امت کا, اسی ڈھانچے کا ایک ڈھانچہ ایک پارٹ یہ بھی سمجھا سمجھتے تھے مولانا ہم اس آیت میں, لیکن آپ نے جو اس کو بالکل الگ کر کے سارے ڈھانچے کو اسپرٹ دینے والا ایک گروپ کے طور پر آپ نے اس کو جو بتایا ہے, یہ مولانا بہت ہی قرآن کی شاہ نشان وہ ایکسپلینیشن ہے مولانا اس کو امت کا.
جزاک اللہ.
Okay, so we will end the session now.